الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة الرحمن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 13 تک مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا تھا. آج کا مطالعہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 سے شروع کر رہے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کا تذکرہ اور سماوی اور ارضی یعنی آسمان میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی، زمین میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ان کا تذکرہ تھا. اب جو دو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے مکلف پیدا کی ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت کے احکامات کے حوالے سے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، انسان اور جنات، ان کی تخلیق کا ذکر آ رہا ہے. اور مستقل جو کلام ہو رہا ہے فبئی آلائی ربی کو ماتو کا زبان، یہ دونوں مخلوقات سے، انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی، کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں اور کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 14 سورہ رحمان کی ارشاد ہوا خلق الانسان، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا فرمایا من صلصال کالفخار، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، کالفخار کے جو، اچھا یہاں ترجمہ تمام ہمارے مترجمین نے کیا ٹھیکری جیسی. اب یہ قدیم اردو ہے، مراد ہے کہ وہ ایسی مٹی کے جس کو آگ میں خوب پکا لیا جائے اور وہ سخت ہو جائے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہاں پہ انسان سے مزراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کہ جن کی اس تخلیق کا تذکرہ اور اس کے مراحل کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جا بجا ذکر فرمایا ہے. بقیہ جتنی نسل انسانی ہے آدم علیہ السلام سے ہی، ان کی ایک پسلی سے اما حوا سلام علیہا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان کے ملاپ کے نتیجے میں وہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھا. یعنی اب جو انسان، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ مرد اور عورت کے طرف سے آنے والے قطرے کے ایک معمولی جز کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. یہ تو پوری نسل انسانی کا ذکر ہے، لیکن خاص الانسان جو اس مقام پر آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے، کہ جن کی تخلیق کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یا مراحل کو بیان فرماتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے تراب یعنی مٹی کا لفظ استعمال فرمایا، کبھی اللہ تعالیٰ نے تین یعنی بھیگی ہوئی مٹی کا لفظ استعمال فرمایا، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمائم مسنون کے تین لازب یعنی وہ مٹی کی جس کو خوب گیلا کر کے گوند دیا گیا ہو، اس کے الفاظ استعمال ہوئے. کبھی اللہ تعالیٰ ہمائم مسنون کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ وہ جو مٹی گوندی گئی تھی اس کا گارا، اس میں کچھ بدبو سی آنا شروع ہو جائے. اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ من صلصال کالفخار، یہ ٹھیکری کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے قدیم اردو میں، کہ وہ جو مٹی جس کو آگ پر پکا لیا گیا اور جو بالکل سخت ہو جائے، یہ مختلف مراحل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں بیان فرمایا. لیکن یہ ساری ترتیب جو بیان ہو رہی ہے، تراب ہے، تین ہے، تین لازب ہے، حمائم مسنون ہے، فخار ہے، یہ سارے جو مراحل ہیں یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے تعلق سے. ایک بات تو یہ بھی واضح ہوئی کہ اللہ واضح فرما رہا ہے، ہم پر تو واضح ہے، لیکن جو بحثیں چلتی ہیں فلسفے کے میدان میں اور فکر سوچ کے میدان میں، کہ انسان خود بخود وجود میں آ گیا، خود بخود ہی مر جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے انسان کو، تو ہم مخلوق ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور اس خالق کائنات اس مقام پر انسان کی تخلیق کے حوالے سے جس جوہر یا مادے کا ذکر فرمایا وہ مٹی کا تذکرہ ہے. آگے جنات کا بیان فرمایا کہ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا. جنات کا ذکر آ رہا ہے تو الجان یعنی مراد یہ لی گئی ہے وہ پہلا جن، جیسے کہ انسانوں میں سے پہلے کون ہے؟ آدم علیہ السلام، تو ان سے ہی پہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا. اسی طرح جنات میں سے بھی پہلا الجان، وہ پہلا جن، اور پھر اس کی ذریت کا سلسلہ، اس کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس پہلے جن کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان جن جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا، اس پہلے جن کے تعلق سے تذکرہ، مم مارجم من نار، شولے والی آگ سے. یعنی ایک تو ہے آگ اور پھر ایک ہے آگ کا شولہ، اور اس کا وہ پہلو جس میں حرارت و شدت سب سے زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ شولے کی جو لپٹ جسے کہا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا. آگ آگ کا بھی شولہ، اور شولے کے اندر وہ حصہ کہ جو دکھائی نہیں دیتا مگر اسی کے اندر شدت حرارت سب سے زیادہ ہوا کرتی. اس آگ کی لپٹ سے جو ہے جن کی تخلیق کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہا ہے. دو تین بہت سادہ اور واضح بنیادی باتیں جو اکثر مفسرین نے نقل فرمائی. فتنے ہر دور میں اٹھتے رہے، ماضی قریب میں بھی اس طرح کے فتنے اٹھتے رہے کہ جنات کوئی الگ سے کوئی شے نہیں ہے، انسانوں میں سے کوئی زیادہ آگ بگولے جو ہو جاتے ہیں وہ جن ہو جاتے ہیں. بس تو آگ سے پیدا کیے جانے کا مطلب بتاتے ہیں وہ لوگ کہ آگ بگولے جو انسان ہو جاتے ہیں ذرا غصے میں تیزی دکھانے والے، وہ جن ہوتے ہیں. باقی سادہ ہوتے ہیں، آسان نرم مزاج والے ہوتے ہیں. یہ ساری عقل سے تراشی ہوئی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کی تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر الگ فرما رہا ہے، جنات کی تخلیق کا ذکر الگ فرما رہا ہے، اور انسان اور جنات کی تخلیق کو بالکل مختلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ انسان اس کی تخلیق مٹی سے اور جنات ان کی تخلیق آگ سے. اب کوئی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہے کہ انسانوں میں سے جن کو غصہ زیادہ آ جاتا ہو اور آگ بگولے ہو جاتے ہوں، جو مزاج کے زیادہ سخت ہوتے ہوں، وہ جنات ہو جاتے ہیں، یہ عقل پرستوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام تو بہت واضح اس بارے میں، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات بھی اس بارے میں بہت زیادہ واضح ہیں. بس یہ اشارہ ہے، باقی جو فکری انتشار ہوتے ہیں ان کے جوابات اہل علم نے اپنے اپنے مقام پر دیے، وہ وہاں مطالعہ کرنا چاہیے. جمعے کے خطاب میں اس کا تذکرہ اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ کبھی دائیں بائیں سے اس طرح کے فتنوں بھری باتیں ہمارے سامنے آئیں تو کلک ہو جائے کہ یہ فتنہ بھری بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ کا کلام بہت واضح ہے، دونوں کی تخلیق کا ذکر ہے، دونوں کی تخلیق کا الگ الگ ذکر ہے، اور دونوں کی تخلیق کا جو بنیادی مادہ ہے، یعنی وہاں مٹی انسان اس سے بنایا گیا، اور یہاں آگ کی لپٹ جس سے جنات کو بنایا گیا، جن کو بنایا گیا، اس کا بالکل علیحدہ علیحدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آلہ کے لفظ پر پہلے بھی ہم نے کلام کیا کہ اس کا ترجمہ نعمتوں کا بھی کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے تعلق سے بھی کیا جاتا ہے. اگر نعمتوں والا ترجمہ کریں وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. جنات کے بارے میں ہماری معلومات کو زیادہ نہیں ہے، سورۃ الجن ہے 29 پارے میں، تھوڑا ذکر وہاں کچھ آتا ہے، جنات کے کچھ واقعات کا ذکر قرآن حکیم میں جیسے سورہ احقاف میں آتا ہے، اور یہ سورہ الرحمن ہے جس میں دونوں سے مکالمہ ہو رہا ہے، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے. یا پھر شیطان، وہ بھی جنات میں سے، اس کا بھی کچھ تذکر آتا ہے، اور پھر احادیث مبارکہ میں کچھ تفصیلات آتی ہیں، مگر ان میں کوئی جانے کا عملاً زیادہ ہمیں فائدہ نہیں. ہم انسانوں ہی کے بارے میں غور کر لیں کہ یہ جو حضرت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بلا شبہ شاہکار بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے بھی کچھ پھونکا ہے، اشرف المخلوقات بھی بنایا، اس کو غور فکر کی، فہم کی، سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کے جسم کو اور اس کے اعضاء کو اللہ نے بڑا مناسب بنایا ہے، اور کیسی کیسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں. آج کے دور میں جتنا ایکسپلوژن آف نالج ہو رہا ہے، جتنا دنیا کو، کائنات کو انسان ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جتنے وسائل کی فراہمی بظاہر اب ہمیں دکھائی دے رہی، کچھ عرصے پہلے تک اس کا تصور بھی موجود نہیں تھا. تو انسان کے وجود میں غور کریں، اس کے ایک ایک عضو، ایک ایک پارٹ آف باڈی کی تخلیق پر غور و فکر کریں تو اللہ کی قدرت کا شاہکار. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی صلاحیتوں کے ساتھ عمل کے میدان کی جو صلاحیتیں دی ہیں، اس غور و فکر کے نتیجے میں جو محنت کرنی ہے اس کے لیے جو صلاحیت اور وسائل عطا فرمائے، یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے. یعنی بہت سادہ سی بات اگر میں عرض کروں تو انسان غور کرے کہ ایک قطرہ، اس کا معمولی جز، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی تخلیق کے عمل کو شروع فرماتا ہے. ہو سب اللہ کے کلمہ کن سے رہا ہے، مگر اپنے اپنے وقت پر، اپنی اپنی ترتیب کے مطابق، وہ قطرہ، اس کا معمولی جز کہ جس میں ناک نہیں ہوتی، کان نہیں ہوتا، آنکھ نہیں ہوتی، دل نہیں ہوتا، دماغ نہیں ہوتا، گردے نہیں ہوتے، یہ ہاتھ پیر، ناخن، دانت، بال کچھ نہیں ہوتے، اس سے قطرے کے معمولی جس کو اللہ کیسے پروان چڑھاتا ہے، اور کس طرح ایک ماں کے بطن میں اس کے رحم میں ایک بچے کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، اور کب جا کے ایک آنکھ کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، کان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، دل کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، ہاتھوں کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، انگلیوں کے بننے کا عمل ہوا کرتا ہے. آپ غور کریں کہ انسان ایک بہت بڑی فیکٹری کے ویئر ہاؤس کے اندر ہو اور اس میں وہاں بڑے بڑے باکس اور بڑی بڑی ٹیبلیں اور بڑا بڑا سامان رکھا ہوا ہو، اور اگر لائٹیں نہ ہو تو آدمی ٹکرا جاتا ہے، اندھیرا ہو تو بڑے بڑے باکس، بڑی بڑی ٹیبلز، بڑے بڑے جو بھی وہاں پہ ویئر ہاؤس میں آئٹمس رکھے ہوئے، ٹکرا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ماں کے رحم کی جھلی، اس کے بدن کی تاریکی اور جھلی کے رحم کی اپنی ایک پروٹیکشن، بدن کا معاملہ، اور جس جھلی میں بچہ لپٹا ہوا ہے، اور قرآن کہتا بھی ہے کہ تین تاریکیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے درجے تک تمہیں لے جا کر تمہاری تخلیق کو مکمل فرماتا ہے. تو فبئی آلائی ربکما تکذبان، اس میں اللہ کی قدرتوں کی طرف بھی اشارہ، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا کی تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے، اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس طرح اللہ نے اس پوری کائنات کا نظام تمہارے لیے بنایا، کس طرح اس عالم دنیا کو تمہارے لیے سجایا، کس طرح اس پوری زمین کو موزوں اور فیزبل بنایا تاکہ تمہاری زندگی یہاں پر برقرار رہ سکے، تمہارے وجود کے اعضاء کو کتنا مناسب بنایا، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان میں فنکشنز کو رکھا ہے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور وہی جملہ جو جنات نے جملہ کہا تھا وہ ہمیں دہرانا چاہیے کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں کہ جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، بس تمام تعریف تمام شکر اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ہی لیے ہے. آگے فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور وہ رب ہے دو مغربوں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور تم سے مراد تم دونوں مخلوقات سے مخاطبت مستقل جاری ہے. دو مشرقوں کا ذکر ہے، دو مغربوں کا ذکر ہے. واحد میں بھی یہ بات آتی ہے، رب المشرق والمغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے. یہاں دو کا ذکر ہے، رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے. اور آگے سورہ معارج ہے 29 پارے میں، وہاں تو ذکر آتا رب المشارق والمغارب، اللہ تعالیٰ بہت سارے مشرقوں کا رب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے مغربوں کا رب ہے. اب یہ دو سے کیا مراد ہے، اس کو مختلف پیرایوں میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا. ایک سادہ سی بات کیا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر دن سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا وقت بدلتا ہے نا، اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اسی کے ساتھ نمازوں کے اوقات جڑے ہوئے ہیں. کبھی گرمی کا معاملہ ہو تو فجر جو ہے وہ 5:05 پر کراچی کی بات ہو رہی ہے، 5:10 پر ہو رہی ہے، اور کبھی سردی کی بات آ جائے تو کہیں 6:40 تک معاملہ چلا جاتا ہے، کچھ 6:45 تک بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ جو 1.5 گھنٹے کا اتنا فصل چلتا ہے، اسی کے ساتھ آپ سورج کے نکلنے، سورج کے غروب ہونے کے اوقات کو بھی بدلتا ہوا دیکھتے ہیں. اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ہر دن کسی ایک مقام کے اعتبار سے، کسی ایک علاقے کے اعتبار سے جیسے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا وقت بدلتا ہے، اسی طرح ہر دن ایک خاص علاقے اور مقام کے اعتبار سے سورج کے نکلنے کا جو زاویہ اور مقام ہے وہ بھی بدلتا جاتا ہے. تو بہت سارے ایام مشرق جو ہے وہ سردیوں کے ہیں، بہت سارے ایام گرمیوں کے ہیں. تو پھر یوں بتایا گیا کہ ایک سورج کے نکلنے کا مشرق کا انتہائی زاویہ ہوگا گرمی کا اور ایک سردی کا، اور ایک سورج کے نکلنے کا انتہائی زاویہ ہوگا گرمی کا اور سردی کا. زاویوں کے اعتبار سے دو انتہائی مشرق ہو جائیں گے، دو انتہائی مغرب ہو جائیں گے گرمی اور سردی کے اعتبار سے. تو یہ ایک تعبیر کی گئی ہے کہ وہ اللہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے. اسی سے اگلی بات جب سورہ معارج کی بات آئی ہے کہ رب المشارق والمغارب، تو ہر دن کے زاویے بدلتے چلے جانا، ایک خاص مقام اور علاقے کے اعتبار سے جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور پھر غروب ہو رہا ہے، تو یوں بہت سارے مشرق بن جائیں گے اور بہت سارے مغرب بن جائیں گے. اس کے علاوہ بھی تعبیرات کی گئی، مگر ایک سادہ ترین تعبیر ہے جو ہمارے مفسرین نے بیان فرمائی، وہ سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی گئی. فرمایا گیا کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو مشرقوں کا رب ہے اور وہ دو مغربوں کا رب ہے. اب یہ مشرق اور مغرب یہ بھی اللہ کا عطا کردہ پورا نظام، بلکہ اس سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام. اگر یہ نہ ہو اور سورج کی موومنٹ نہ ہو، سورج کے نکلنے کے مقامات اور یہ زاویے نہ بدلیں، تو نہ موسموں کا تغیر ہو سکتا ہے، نہ پھلوں اور سبزیوں میں اور فصلوں میں یہ رنگینی دکھائی دے سکتی ہے جو آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور نہ بندوں کے لیے اپنے معاملات کے لیے اوقات کے تعین ممکن ہو پاتا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع اور غروب کے معاملات ہر علاقے کے اعتبار سے رکھے، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پورا نظام شمسی بنایا، یہ جو مشرق و مغرب کے معاملات اللہ تعالی نے زمین والوں کے لیے طے فرما دیے، اسی سے گھر گھر ہستی کے معاملات اور نظام زندگی کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور دوسرا ترجمہ پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ نعمتوں کا معاملہ بھی ہے، یہ سورج کا نکلنا، غروب ہونا، یہ دن رات کا نظام، یہ موسموں کا تغیر، اور اس کے نتیجے میں گھر گھر ہستی اور نظام زندگی کے معاملات چلنا، یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں. اور یہ چل نہیں رہا ہے، یہ چلانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ کا اظہار تمہارے سامنے آ رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اور کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے ارشاد ہوا مشہور مقامات میں سے قرآن کے، مرج البحرین یلتقیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو دریا بہا دیے ایک دوسرے سے ملے ہوئے. بحر کا لفظ عربی میں سمندر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ سبحانہ وتعالی نے دو دریا بہا دیے ایک دوسرے سے ملے ہوئے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، مراد وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں، ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نظارہ. دنیا میں کچھ ممالک تو بہت معروف ہیں، اور کچھ لوگوں کے تجربات بھی ہیں ایسے علاقوں میں، ایسے علاقوں کے اعتبار سے، ہمارے پاکستان میں اٹک کا علاقہ ہو، انڈیا میں بھی ایک خاص علاقہ شاید گجرات وہاں پر بھی ہے، کیپ ٹاؤن کا علاقہ ساؤتھ افریقہ کے اندر، اسی طرح دنیا کے بہت سارے علاقے کہ جہاں دو دریا ساتھ ساتھ بہرے، اور اگر ایک طرف کا پانی لیں بلکہ اس کا کلر دیکھیں تو کلر بھی ڈفرینٹ ہے، اور اگر ایک طرف سے پانی لیں تو وہ میٹھا نظر آتا ہے، میٹھا لگتا ہے پینے میں، اور دوسری طرف سے لیں تو وہ کڑوا محسوس ہوتا ہے. یہ دو دریا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بہا دیے، اور درمیان میں ایک آڑ ہے غیر محسوس، کہ ایک کی جو فیچرز ہیں وہ دوسرے پر غالب نہیں آ سکتے کہ مکسچر ہو جائے معاملہ، بلکہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کلر بھی ڈفرینٹ نظر آئے گا، اور دونوں طرف سے اگر پانی لوگے تو ذائقے کے اعتبار سے مختلف نظر آئے گا. حد یہ ہے کہ سمندروں میں بعض لوگوں کے تجربات ہیں جو ریکارڈ پر بھی، اور اب تو خیر سوشل میڈیا وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ ہے، چلیں اگر کسی نے ان چیزوں پر غور کر لے تو غور کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظاروں پر غور و فکر کر کے اس کی عظمت کا قائل ہو، اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات اختیار کرے کہ سمندر کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ جہاز والوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس مقام سے اگر پانی لیں گے تو سمندر کے بیچ میں سے میٹھا پانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر عطا فرما رکھا ہے. ارشاد ہوا مرج البحرین یلتقیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو دریا بہا دیے ایک ساتھ ملے ہوئے. بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے. لا یبغیان، وہ ایک دوسرے سے مل نہیں جاتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی شے کا بھی کی بھی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریف تمام شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ہی لیے ہے. دو مختصر باتوں کی یاد دہانی یا توجہ دلانی، ایک تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کے لیے خاص طور پر مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ ہم سب کے سامنے، اور جس انداز سے اس وقت زندگی اجیرن ہوتی چلی جا رہی ہے اس پر مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بات کی گزارش حکمرانوں سے ہے، مستقل اس کا ہم تقاضا کرتے ہیں، یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کا رکھا ہے سود کے نظام کو مستقل جاری رکھ کر، جب تک یہ جنگ ختم نہیں کریں گے ہمارے معاملات سنور نہیں سکتے، اور باقی فیکٹرز پر کلام کیا جائے، اس پر مباحث کیے جائیں، اللہ کے ساتھ تو جنگ ختم کر دو. یہ سود کے دھندوں کو جاری رکھ کر کیا اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکیں گے اپنی طرف؟ اور ایک ہے بیرونی قرضوں کا معاملہ، اس پر بھی بات ہونی چاہیے. ایک ہے اندرونی قرضوں کا معاملہ، حکومت کا ایک ادارہ دوسرے ادارے سے آئل لیتا ہے اور اس کو سود ادا کرنا پڑتا ہے، حکومت کا ایک ادارہ دوسرے ادارے سے کوئی سروسز لیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ادائیگی پر سود ادا کرنا پڑتا ہے. اور بھائی یہ اندرونی سطح کا سود تو ختم کر دو، حکومت کا ایک ادارہ ہے وہ دوسرے حکومتی ادارے سے کوئی سروسز لیتا ہے اور پیمنٹ لیٹ کرتا ہے اس کو سود دینا پڑتا ہے اس کے اوپر، کم سے کم اس دھندے کو تو ختم کریں. اور ہم اور آپ جو عوام انفرادی سطح پر، بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، رکی سوکھی میں گزارا کر لے لیکن سودی معاملات کے اندر مبتلا نہ ہو. اللہ کا کلام کہتے ہیں سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین یہ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. یہ ابن ماجہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، یہ جنگ ختم ہوگی تو کچھ اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. ایک تو یہ یاد دہانی، دوسرا انڈیا کے اندر آپ کو معلوم ہے ظلم و ستم تو مسلمانوں پر مستقل بڑھ رہا ہے، لیکن اس وقت آسام کے علاقے میں خاص وہ بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ ہندو جو شدت پسندی پر اترے ہوئے ہیں اس مودی سرکار کے دور حکومت سے، اور جس طرح مسلمانوں کو زندگی تنگ کی جا رہی ہے، کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں کہ کس طرح لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور وہاں سے لوگوں کو نکلنے پر ایسے علاقے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں، اس پر تو ہم حکمران جو مسلمانوں کے ان سے ہی کہہ سکتے ہیں تو وہ آواز بلند کرنے کی کوشش کریں. عربوں کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو بلا بلا کر اس کو میڈل دیتے رہے ہیں. ابھی کوئی بات سامنے آئی ہے کہ کویت کی پارلیمنٹ میں یا کئی حکمرانوں نے بھی کوئی مذمتی قرارداد منظور کی ہے انڈیا کے خلاف، تو ہم کہیں گے اچھی بات ہے. عمان کے بھی کچھ اصحاب علم نے، غالب ماں کے مفتی صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہیے، سفارتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، اس کے تعلق سے کوئی بات کرنی چاہیے انڈیا سے جس طرح کا ظلم و ستم وہاں کے مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوتن، سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کے ایک حصے میں مثلاً تشریح ہے آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو سارے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، ایک بلکہ ایک جسم کی مانند ہیں، عمارت والی حدیث دوسری، ایک جسم کی مانند ہیں. کسی ایک مسلمان کو یا کسی ایک خطے میں مسلمانوں کو تکلیف ہو تو ہمیں اس تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کی، چاہے پاکستان میں ہوں، افغانستان میں ہوں، کشمیر میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، فلسطین میں ہوں، جہاں بھی وہ ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ہم مسلمانوں کے حکمرانوں کو دینی غیرت عطا فرمائے، حمیت عطا فرمائے. کم سے کم بات تو کریں، اپنے اثر رسوخ کو تو استعمال کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.